امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کی خاطر مدینہ سے نکلا ہوں، میں نے وطن اس لیے چھوڑا ہے کہ میرا مقصد نانا کی امت کی اصلاح ہے، اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، بگاڑ آ گیا ہے ایسا کہ یہ بغیر ہجرت کے مدینہ چھوڑے اس کی اصلاح ممکن نہیں رہی۔ عرض کیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے منا میں اس سارے سفر میں جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں اور جو خرابیوں کے اسباب تھے وہ بیان کیے، کیا بگاڑ آ گیا ہے، کیا خرابی آ گئی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بیان کیا ہے۔ لوگوں میں جو خدا اور توحید کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو حلقہ وصل تھا، جو رابطہ تھا، وہ توڑ دیا ہے۔ ایک مشرکانہ نظام حاکم ہو گیا ہے معاشرے کے اوپر، ایک طاغوتی سسٹم حاکم ہو گیا معاشرے کے اوپر، قبیلے کا سسٹم، نیشنلزم آ گیا ہے، قوم پرستی آ گئی ہے، علاقائیت آ گئی ہے، دنیا کی محبت آ گئی ہے، ہر طرف کلچر ایسا بن گیا ہے، انوائرمنٹ ایسی ہو گئی ہے، منکر قائم ہو گیا ہے، اور منکر کا جو سر ہے وہ یہ طاغوتی یزیدی سسٹم ہے، اس کے شیلٹر پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو اعلان کیا تھا اللہ کی طرف سے کہ طاغوتی نظام کو روکنے کے لیے جو سسٹم دیا تھا، قوم پرستی کو روکنے کے لیے جو نظام دیا تھا، علاقائیت اور لسانیت کو روکنے کے لیے جو نظام دیا تھا، جسے توحید کا نظام کہتے ہیں، معاشرے کا توحیدی اجتماعی سسٹم اور نظام، وہ کیا تھا؟ وہ آل محمد کی ولایت کا نظام تھا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولایت کے اندر دین اور حکومت اکٹھے تھے، مولا علی ہمارے دینی پیشوا بھی تھے اور ہمارے حاکم بھی تھے۔ تو جو چاہتا ہوں، نیشنلزم، لسانیت، علاقائیت، قبیلے کا سسٹم اور آج کے زمانے کے دور کے نظام، چاہے وہ لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، جتنے بھی سسٹم ہیں یہ سارے کے سارے مشرکانہ نظام ہیں اور ضد ہیں امامت اور ولایت کے سسٹم کے۔ امام کی جنگ ہے دین اور حکومت کی جدائی کے نظام کے ساتھ۔ ولایت میں اور امامت میں جس کا اعلان اللہ کے نبی نے غدیر خم میں کیا تھا اور اس آیت کے نزول کے بعد کیا تھا کہ یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔
توجہ کر اس کے اوپر،
اے نبی، اے رسول، پہنچا دے اسے جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے اللہ کی رسالت کو انجام ہی نہیں دیا، اور اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ مخالفت کریں گے، لوگ تحمل نہیں کریں گے، برداشت نہیں کریں گے، ان کی پرواہ مت کر۔ ان اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ ضرور پڑھے محمد آل محمد۔ یہ سورہ مائدہ میں ہے اور قرآن کی آخری آیات میں سے ہے، سورہ ہے اور آیات میں سے ہے۔ پہنچا دے اسے جو میں نے تجھ پر نازل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے روکا لوگوں کو جو چلے گئے، انہیں بلایا جو پیچھے رہ کے تھے، ان کا انتظار کیا، نماز ظہرین کا اقامہ کیا، اور اس کے بعد پالان کا ممبر بنایا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کی اور اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے پہنچا دے۔ اس آیت کے اندر بہت زیادہ نکات ہیں جو میرے پاس وقت نہیں ہے میں بیان کروں، تاکہ اصل موضوع سے نہ رہ جاؤں۔ رب کی طرف سے جو نازل ہوا وہ پہنچا، ایک ایک لفظ کے اندر حکمت ہے۔ کہا رسول، یعنی معلوم ہوتا ہے جب منصب سے پکارا جا رہا ہے تو کوئی کام ایسا ذمے لگانا ہے جس کا تعلق کار رسالت کے ساتھ ہے۔ پھر کہا ما انزل علیک من ربک، جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کام کوئی ایسا ہے جس کا اللہ کے ربوبیت کے نظام سے تعلق ہے، اللہ کا ربوبیت کا نظام اس سے تعلق ہے، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا، اس لیے کہ وہ رابط نہیں رہے گا جو اللہ کے درمیان ہے اور لوگوں کے درمیان ہے، وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تیرے بعد، رسالت ختم ہو جائے گی اگر یہ کام نہ ہوا تو۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ رو پڑے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے استاد عبداللہ جوادی عاملی ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں کہ کار رسالت کیا تھا؟ لوگوں کو توحید بتلانا، اصول دین بتلانا، نبوت، معاد، امامت، عادل، لوگوں کو فروع دین بتانا، یہ کار رسالت تھا نا۔ یہ کہنا کہ اقیم الصلاۃ کار رسالت تھا، واتو زکات کار رسالت تھا، للہ علی الناس حج البیت کار رسالت تھا، کتب علیکم الصیام کار رسالت تھا، لوگوں کو یہ بتلانا کہ لا الہ الا اللہ کار رسالت تھا، یہ بتلانا کہ محمد رسول اللہ کار رسالت تھا۔ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا، یعنی اگر تو نے اعلان نہ کیا غدیر کے میدان میں مولا علی کی ولایت کا، نہ لا الہ الا اللہ کا اعلان ہوا ہے، نہ محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا ہے، نہ اقیم الصلاۃ کا، نہ واتو الزکات کا، نہ کتب علیکم الصیام کا۔ پڑھے محمد والے محمد، یہ اعلان کر دے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو پھر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج الف لام کا معنی ہوتا ہے یہاں پر، یوم کا معنی دن ہے، الیوم کا معنی ہے ٹوڈے، آج کا دن، الف لام جب آ گیا اس کے بعد، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، الیوم آج۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا، وَرَضِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینًا، آج میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ یعنی اگر ولایت کا سسٹم دین میں نہ ہو تو دین کامل نہیں ہے، نعمتیں تمام نہیں ہیں، اور وہ اسلام خدا کا پسندیدہ دین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب آل محمد کی ولایت کو نکال دیا گیا، یزید آ گیا، یزید لے آئے، کہا رہی توحید، کہا رہا محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ بجایا تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، آپ نے ولایت کا سسٹم نکالا، دنیا پرستی آ گئی، شہوت پرستی آ گئی، اقتدار پرستی آ گئی، شرک آ گیا، نفاق آ گیا۔ ولایت محافظ دین کی بھی، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، غور سے سنیں، چار جملے سن لیں آج، کیونکہ پھر پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے۔ دیکھیں ولایت کا کئی معنی ہیں، لیکن دو معنی جو مشہور ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے ولایت علی تکوین، جسے ولایت تکوینی یا ولایت تکوین کہتے ہیں۔ ولایت تکوین یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کے پنجے قدرت میں اس کا نظام ہے، وہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور قوانین بھی اس نے بنائے ہیں، اور کائنات کو خلق بھی اسی نے کیا ہے۔ ولایت علی تکوین ہے، وہ خلق کرتا ہے، اس کو ولایت حاصل ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ کائنات کا نظام بناتا ہے، پوری کائنات کا سسٹم اس نے بنایا ہے، اسے تکوین پر، وجود دینے پر اور اس نظام کو چلانے پر ولایت حاصل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح قرآن مجید میں کہ والمدبرات امرن، خدا کائنات کا نظام جب چلاتا ہے کہیں فرشتوں سے کام لیتا ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ سسٹم بنایا ہوا ہے، ہر ایک کوئی کام سونپا ہوا ہے خدا کے نظام تکوین میں۔ اسرائیل سے کہتا ہے وہ روح قبض کر لیتا ہے، کوئی فرشتہ بادل لے کے آتا ہے، کوئی فرشتہ رزق کا فرشتہ ہے، یہ نہیں ایسے پڑھا ہے آپ نے، مختلف ملائکہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ پر مدبرات امر، قرآن کہتا ہے کہ مدبرات ہیں، تدبیر کرتے ہیں اللہ کے امر کو، چلاتے ہیں سسٹم کو، نظام کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام جو انسان کامل ہیں، انبیاء ہیں، یہ بھی ولایت تکوینی رکھتے ہیں، یہ واسطہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ولایت تکوینی ہے، جیسے حضرت آصف بن برقیا کے پاس علم تھا، ولایت تکوینی تھی، وہ تخت بلقیس کو یمن سے فلسطین لے کے آئے تھے پلک جھپکنے سے پہلے، قرآن کہتا ہے۔ بہرحال ایک ہے ولایت تشریح، وہ میرا موضوع نہیں ابھی، ولایت تکوینی، ولایت تشریح، قانون بنانے کا کس کو ہے، شریعت بھیجنے کا، وحی بھیجنے کا، قرآن بھیجنا، دین بھیجنا، دین کا سسٹم بھیجنا اور بنانا، یہ کس کا، اللہ کا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن کس نے بھیجا ہے، اللہ نے، دین کس نے بھیجا ہے، اللہ نے، شریعت کس نے بھیجی ہے، اللہ نے، احکام کس نے بھیجے ہیں، اللہ نے، اسے کہتے ہیں ولایت تشریعی، قوانین، نظام، سسٹم، معاشرے کا، ہمارا کس نے بنایا ہے، اللہ نے، جن و انس کا، اور ہم سب مکلف ٹھہرے ہیں اس ان قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اب اللہ کے ان قوانین کو اجرا کون کرے گا، پریکٹیکل شکل کون دے گا، نافذ کون کرے گا، لاگو کون کرے گا، کون دین کو نافذ کرے گا، اسے کہتے ہیں ولایت، ولایت فی التشریع، اجرا کرنا، نافذ کرنا، اس نظام عدل کو وجود دینا، اللہ خود نہیں آئے گا، اللہ خود نہیں آئے گا۔ اللہ نے دین بھی کسی کے واسطے سے بھیجا ہے، ایسے ہے یہ نہیں ہے، کسی کے ذریعے ہم تک بھیجا، اللہ خود نہیں آئے گا۔ ولایت تشریح کس کو حاصل ہے، یہ نہیں، ولایت تشریح کا یہ معنی کہ قانون نافذ کون کرے گا، اللہ کے نبی کریں گے، وہ حکومت قائم کریں گے، وہ سسٹم بنائیں گے، عادلانہ نظام بنائیں گے، ان کو حاصل ہے. ان کے بعد کس کو حاصل ہے؟ اہل تشیع یہ کہتے ہیں ان کے بعد اسے حاصل ہے جس کی ولایت کا اعلان انہوں نے غدیر کے میدان میں کیا تھا. انسان کامل اور امام معصوم کو یہ ولایت حاصل ہے. وہاں پر وہ دین کا محافظ بھی ہے، دین کا مفسر بھی ہے، اور دین کو نافذ کرنے والا بھی وہی ہے. یعنی وہاں دین اور حکومت اکٹھے ہیں، یعنی کہ یعنی دین اور سیاست، دین اور معیشت، دین اور اجتماعیت اور سماجی اصول، دین اور قانون، دین اور اخلاق، اور دین اور تعلیم و تربیت اکٹھے ہیں. دین بھی علی کا، سیاست بھی علی کی، دین بھی علی کا، معیشت بھی علی کی، دین بھی علی کا، سماجی اصول بھی علی کے، دین بھی علی کا، قانون بھی علی کا، دین بھی علی کا، اخلاق بھی علی کا، دین بھی علی کا، اور تعلیم و تربیت بھی علی کی. یہ ہے نظام، یہ سسٹم جس سے لوگوں کو ہٹا دیا گیا تھا. لوگ بیگانہ ہو گئے تھے. اہل بیت کی پولیٹیکل سائنس، اہل بیت کی اکنامک، سوشیالوجی، لا، رائٹس کا سسٹم، ایتھکس اور مورل سسٹم، تعلیم و تربیت کا نظام اور اصول اہل بیت کے، وہ ناقص ہادی نہیں ہیں، وہ کامل ہادی ہیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہوگا. ادخلوا فی السلم کافا، کمپلیٹلی ولایت کے نظام میں آنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک قدم اندر ایک باہر، ایسا نہیں ہے. لوگ اس سسٹم سے ہٹا دیے گئے تھے. روپڑے محمد والے محمد بھائی، اس سسٹم سے ہٹا دیے گئے تھے. لہذا آج جو ہمارے معاشرے پر دنیا میں امریکہ کا نظام وہی ہے جو ولایت کے مقابلے میں ہے. آل محمد کی ولایت کے سسٹم میں دین اور حکومت کیا ہے اکٹھے ہیں. لبرلزم میں دین کو اور خدا کو سسٹم سے نکال دیا گیا، سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی، تعلیم اور تربیت کے نظام سے انہوں نے نکال دیا خدا کو اور دین کو. یہ سیکولرزم، یہ لبرلزم، یہ کمیونزم اور سوشلزم. ہم جب کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ہم اعلان کرتے ہیں ہم لبرل نہیں ہیں، ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم نیشنلسٹ نہیں ہیں، ہم کمیونسٹ نہیں ہیں، ہم سوشلسٹ نہیں ہیں، ہم ولایت کے ماننے والے ہیں.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک.
ایسے نہیں لگاؤ نعرہ، یہ نعرہ ایسے نہ لگاؤ میرا ہوا، زور سے لگاؤ. یہ ہے ٹکراؤ. انہوں نے اہل بیت کو گوشہ نشین کر دیا تھا، آئسولیٹ کر دیا تھا، اکنامیکلی ویک کرنے کی کوشش کی گئی، پولیٹیکلی سیاسی پاور کو چھین لیا، سماجی طور پر آئسولیٹ کیا گیا، تنہا کیا گیا. ان کے مقابلے میں باب علم کو بند کر کے جہالت کے دروازے کھول دیے گئے. دوستو امام اٹھے ہیں اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کے لیے جس نے ولایت کے نظام کو سے لوگوں کو دور کر دیا تھا. اب آپ بتائیں، اب ہم یہاں رہتے ہیں دنیا میں، ہمارے شیعہ کتنے زبردست پہ کہتا ہے وہ والا اس کی سیاسی جماعت کے پیچھے چلیں گے، اس کی سیاسی جماعت، اس کی سیاسی جماعت پہ ساری مشرکانہ جماعتیں. کربلا ان تمام سیاسی تفکرات اور نظاموں کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، جنگ کا. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں تلے تلووں سے مسل سکتی ہے، اب بھی کربلا میں جان ہے، کربلا ابدی جنگ ہے ان دنیا کے فرعون اور نمرودوں کے ساتھ، ابدی جنگ ہے۔ اس جنگ میں ہم کہاں کھڑے ہیں زدار، ہم کہاں ہیں؟ ہم سے کوئی سوال کرے بتاؤ آل محمد کا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، نظام ولایت کی پولیٹیکل سائنس کیا ہے، ان کا پولیٹیکل ویژن کیا ہے، ان کی پولیٹیکل فلاسفی کیا ہے، کنسپٹ کیا ہے، پرنسپلز کیا ہے، تھکس کیا ہے، مورلز کیا ہے، ان کے پتا ہے ہمیں؟ آزاداری سید الشہداء شعور دینے کے لیے ہے، بصیرہ دینے کے لیے، ایجوکیٹ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہے، سلانے کے لیے نہیں ہے، ہدایت دینے کے لیے ہے کہ دنیا کو دوبارہ واپس لایا جائے ولایت کے نظام کی طرف، غدیر کی طرف واپس لایا جائے۔ اس لیے ہے روپے محمد والے محمد پر ہم لوگوں کو نظام توحید کی طرف لایا جائے۔ عجیب ہے آغا جان، بندہ باز روایات پڑھتا ہے، حدیث معروف ہے ہمارے ہاں، حدیث قدسی ہے، آٹھویں امام کی روایت ہے، کلمۃ لا الہ الا اسمی فمن دخل اسمی امن من عذابی، کہ اللہ کہتا ہے کہ لا الہ الا کا کلمہ میرا کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ پھر حدیث قدسی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخلہ حسنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا وہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کا اثر ہے وہی علی ولی اللہ کا اثر ہے۔ جس طرح سے مولا علی باب مدینۃ العلم میں، علی کی ولایت باب ولایت اللہ ہے، جو مولا کی ولایت کے سسٹم سے نکل گیا وہ اللہ کی ولایت سے نکل گیا، وہ موائد ہو ہی نہیں سکتا جب تک مولا علی کی ولایت کے آستانے پر، آل محمد کی امامت اور ولایت کے آستانے پر سر نہ جھکایا جائے۔ انسان موائد نہیں بن سکتا، توحید والا نہیں ہو سکتا۔ توحید والا نہیں ہو سکتا، مشرک ہوگا۔ آپ دیکھ لو دنیا میں اس وقت آل سعود جو بڑی توحید توحید، زیارت کرنے جاؤ روضہ رسول کو چومو شرک شرک، بقی میں جاؤ شرک ہو گیا شرک ہو گیا، غیر اللہ کو پکار رہے ہو، اور ابھی وہ کس کو خود پکارتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ نتنیاہو کو، امریکہ کو، ہمیں بچاؤ، ان کے ایجنڈوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور جو علی والے ہیں حقیقی مواحد وہی ہیں، وہ دنیا والے دیکھ لیں، وہ سوائے اللہ کی مدد کے اور آل محمد کے وسیلے اور مدد کے کسی اور کی طرف دیکھتا ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت، نائجیریا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، سرزمین حجاز میں دیکھیں، بحرین میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو دنیا میں پاکستان والوں کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی دھرتی کے اوپر، پاکستان کے اندر، ہم طاغوتوں کے اثر و نفوذ کا مقابلہ کریں گے، ان کے راستے کو روکیں گے، ان ابلیسوں شیطانوں اور ان دنیا پرستوں، ہوا پرستوں، شہوت پرستوں، اقتدار پرستوں کے راستے کو ہم روکیں گے، انشاءاللہ روک رہیں گے۔ ہماری قوم بیدار ہوگی اور دنیا والے دیکھیں گے ہم کس طرح دوسرے پاکستانیوں کو بھی بیدار کریں گے، انہیں یونٹی اور وحدت کی لڑی میں پرو کر ان حکومت پرستوں، دنیا پرستوں، ان شرابیوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جنگ کربلا کی جنگ نہیں ہوگی، یہ خیبر کی جنگ ہوگی۔ یہ کوئی تاریخ کا لکھا نہیں ہے کہ شمروں کے ہاتھ میں خنجر ہوگا ہمیشہ اور حسینیوں کا سینہ نہیں، یہ خنجر چھینا جا سکتا ہے، ان کی کلائی کو مروڑا جا سکتا ہے اور دنیا پرستوں کے سینے میں گھوپا جا سکتا ہے۔ نظام، یعنی لوگوں کو امامت اور ولایت کے توحیدی سسٹم سے جدا کر دینا، درست ہے؟ جب سے بی بی کے گھر کو آگ لگی، مولا کے گلے میں رسی ڈالے گی، اس دن سے سب سے پہلے جو سسٹم کے ساتھ لڑا وہ میری شہزادی سیدہ کونین تھی، اسی لیے ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، سختیاں کی گئی، تشدد کیا گیا، گھر کو آگ لگائی گئی، اسی لیے ہوا ہے دوستو، یہ ٹکراؤ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عزاداری سید الشہداء آئمہ علیہ السلام کے ہدف کو آگے بڑھانے کے لیے، اہل بیت کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے، دنیا کو ان کی طرف بلانے کے لیے ہے، ایک عظیم فریاد ہے دنیا کے یلیدوں کے مقابلے میں ہر زمانے کے مظلوموں کی حمایت میں عزاداری سید الشہداء، ایک عظیم فریاد ہے، ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے، عزاداری سید الشہداء لڑنے کی جگہ نہیں ہے، آپس میں قوم کو تقسیم کرنے کی جگہ نہیں ہے، جو بھی وہ امامے والا ہے یا ٹوپی والا ہے یا گلے میں رومال والا ہے، جو بھی یتیمان آل محمد کو تقسیم کرتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، وہ دشمن کی زبان بولتا ہے، وہ دشمن کے منصوبوں کا عملی کرتا ہے، اور یقیناً ثانی زہرا اسے ناراض ہوگی، اکٹھا کرو ان کو ڈفرینسز کے ساتھ، مولا حسین کے لشکر میں حر بھی ہے، حبیب بھی ہے، بریر بھی ہے، زہر بن کین بھی ہے، جو کل تک اہل بیت کے ساتھ نہیں تھا وہ بھی ساتھ ہے، زہر نے مولا علی کا ساتھ نہیں دیا تھا لیکن مولا حسین کا کربلا میں ساتھ دیا، شہید ہوا ہے، اور مولا کے لشکر کے محسرے کا علمبردار تھا، ایک طرف حبیب تھا، ایک طرف زہر بن کین تھا، لوگوں کو تقسیم نہ کرو، نہ توڑو ان کو، نہ لڑاؤ ان کو آپس میں، انہوں نے ایک عظیم مسئولیت اور ذمہ داری کو انجام دینا ہے، انہوں نے عظیم فریضے کو انجام دینا ہے، انہیں ٹکڑوں میں بانٹو گے، انہیں تقسیم کرو گے، ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی، بس مولا کی ولایت کیا ٹھہری، ولایت سے مراد کیا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد دین کا نفاذ، دین کی تبیین تفسیر، دین کا مبین مفسر، دین کو نافذ کرنے والا کون ہے، ولی ہے، امام ہے، علی ہے، اور پھر میرے امام کے باقی بیٹے ہیں 11 جو سارے اسی لیے شہید ہوئے ہیں، چونکہ نظام امامت اور ولایت کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، علامہ اقبال نے کہا ہے جدا دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جب اپنے دین اور سیاست کو، یعنی دین اور حکومت کو، دین اور سیاست کو جدا کریں گے فرعون اور چنگیزیت آ جائے گی، دین اور معیشت کو جدا کریں گے تو قارونیت آ جائے گی، قارون آ جائیں گے، لوٹیں گے، اور دین اور مذہب کو، دین اور کیا اسے کہتے ہیں جناب والا، اجتماعیت کو الگ کریں گے تو خانقاہیت آ جائے گی، خانقاہ بن جائے گی، پھر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، میدان میں اتر، خانقاہوں میں نہ بیٹھ، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خانقاہ نہیں بنایا روزہ رسول کو، واللہ خانقاہ بناتے دنیا کی سب سے بڑی خانقاہ، بڑے مجاور بن جاتے اور بیٹھ جاتے، اور یزید اور یزیدی لوگ امام کو سلام بھیجتے خدا نہ خواستہ، اور امام کو تحفے تحائف بھیجتے اور کہتے مولا دعا کرے ہمیں مشکلات ہیں، چار بندوں کو نوکری دے دیتے، نہیں، امام نے روزہ رسول کو خانقاہ نہیں بنایا، کربلا بسائی ہے، کربلا بسائی ہے، خانقاہ نہیں بنایا روزہ رسول کو، مجاور بن کے نہیں بیٹھے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں میں نہ بیٹھ، بہت سے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ہماری قوم پر مشکل وقت تھا، سخت حالات تھے، بڑا چنار محاصرے میں تھا، بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ دے کے مارتے تھے. ڈیرہ اسماعیل خان مقتل تھی. کوئٹہ کے حالات, پورے پاکستان کے حالات, کراچی کے حالات آپ کے سامنے, ایسے ہی تھا نا, درست ہے؟ ایک خاموشی تھی, خوف تھا, ڈر تھا. جس اپنے آپ کو جو جن کو پاکستان بڑا کہا جاتا ہے, جس بزرگ سے ہم جا کے ملے وہ کہتا تھا کچھ نہیں ہو سکتا, اپنی باری کا انتظار کرو, اپنے مرنے کا انتظار کرو, کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کربلا یہ سکھاتی ہے اپنی باری کا؟ نہیں, کربلا سکھاتی ہے اگر عزت سے جی نہیں سکتے تو عزت سے مرنے کا راستہ اختیار کرو. ہم نے کہا نہیں, ایک کام ہو سکتا ہے, کہتے ہیں کون سا؟ ہم عزت سے مریں گے, میدان میں مریں گے, ہم چھپ کے نہیں مریں گے, ہم کربلا کے ماننے والے ہیں. مولا حسین کا یتیم بھتیجا قاسم بن حسن ہمارا معلم ہے, ہمارا مربی ہے, وہ شجاعت کا رزق بانٹنے والا ہے, وہ حوصلوں کی خیرات دینے والا ہے. اکیلا کئی ہزار کے مقابلے میں میدان میں اترا ہے, نہیں ڈرا, نہیں گھبرایا, نہیں خیمے میں بیٹھا رہا, نہیں میدان میں نکلا ہے. ہم نہیں ڈریں گے, ہم نہیں چھپیں گے, ہم میدان میں نکلیں گے. الحمدللہ اس تکفیری ٹولے کو شکست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. ان کی تکفیر کدھر گئی؟ وہ ہمیں ڈرانے آئے تھے, خوف زدہ کرنے آئے تھے, ہماری روزداری کو محدود کرنے آئے تھے, تکفیر کر کے ہمیں مسلمانوں کے پیکر سے کاٹنے آئے تھے. خود کٹ گئے, خود خوف زدہ ہیں, خود میدان سے نکل گئے. الحمدللہ حسین والے کل بھی میدان میں تھے, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ایک جملہ سن لو بس, امام چاہتے تھے لوگوں کے اندر امامت زندہ رہے, امامت کا نظام زندہ رہے. لوگ جانے ہیں بھئی حق کدھر ہے, بھول نہ جائیں. ستر سال سے سب و شتم ہوتا رہا ممبروں پر. اب میرا سوال ہے آپ سے, غور سے سنو. جب امام پردہ غیبت میں چلے گئے, اب دین کو نافذ کون کرے گا؟ دین کی تعلیمات ہم کس سے لیں گے؟ کون قرآن کی تفسیر ہمیں بتائے گا؟ کون ہمیں دینی احکام بتائے گا؟ کون دین کو نافذ کرے گا, اجرا کرے گا غیبت کبریٰ میں؟ کیا غیبت کبریٰ میں ہم انہی دنیا پرستوں کے نظام کو ماننے سے کا حصہ بن جائیں؟ نہیں بن جائیں کہ غیبت کبریٰ میں چھٹی ہو گئی ہے بس, اب ایسے ہی ہو جائے؟ نہیں. کوئی بھی دیندار آدمی غیرت مند یہ نہیں کہہ سکتا. اگر شیعہ اس راستے کو چھوڑ دیں تو امام زمانہ کے ظہور کی دنیا سازی نہیں کر سکتے, بکھرے رہیں گے. تو دوستو کون ہے جو غیبت کبریٰ میں قرآن کی تفسیر بتائے گا ہمیں, آئمہ کی فرامین کی روشنی میں احکام بتلائے گا قرآن اور سنت سے لے کر؟ کون ہے؟ کون نافذ کرے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ کون ہمارا غیبت کبریٰ میں بڑا ہوگا؟ کوئی ہے؟ کوئی راجہ صاحب ہوں گے, کوئی خان صاحب ہوں گے, کوئی چودھری صاحب ہوں گے, کوئی فلانا بڑا بانی مجلس ہوگا, کوئی فلاں مولوی ہوگا, خطیب ہوگا, داخل کون ہوگا؟ نہیں, فقیہ آل محمد ہوگا. فقیر آل محمد ہوگا وہ ہے جس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچائے, دین کی تفسیر کرے, شرح لکھے, مفسر قرآن بنے, احکام دین بیان کرے, استنباط کرے احکام دین کا اور لوگوں تک پہنچائے, اور دین کو زندہ رکھے, اور ظہور امام زمانہ کی زمین سازی کرے, اور اللہ کے دین کو جتنا ممکن ہے, جہاں ممکن ہے اسے نافذ کرے. دل پڑے محمد و آل محمد. اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کی قیادت, فقیہ کی لیڈرشپ, فقیہ کی رہبری, وہ آپ کا رہبر ہے. اگر وہ نہیں ہوگا عالم عادل ہوگا, پھر فقیہ نہیں ہے تو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر مومن عادل ہوگا. ایک بڑا ہوگا آپ کا غیبت کبریٰ میں, ہو ہی نہیں سکتا نہ ہو. ایک گھر بڑے کے بغیر نہیں چل سکتا. تو جن کے پوری دنیا میں, دنیا کے یزید دشمن ہو, اتنی دنیا میں بکھرے ہوئے اہل تشیعوں کا, مسلمانوں کا کوئی بڑا نہیں ہوگا. اور اگر بڑا ہے تو اس کو اختیارات بھی ہوں گے، اس کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ یہ کیسا بڑا ہوگا، نہ اختیارات ہے نہ اس کی بات سنے۔ مولا نے کہا تھا لا رائے لمن لا یطاع، مولا نے کہا تھا میں کیسا تمہارا امام ہوں جس کی بات سنتے ہو عمل نہیں کرتے ہو۔ لا رائے لمن لا یطاع، یا اشبہ رجال ولا رجال علوم الاطفال اقول رباط الحجال، او مردوں کی شکل والے نہ مردوں، بچوں جیسی عقل رکھنے والوں، ہجرے میں بیٹھی خواتین جیسی سوچ رکھنے والوں، قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں مار ڈالے، کاش میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا، لقد ملأتم قلبی کیہن، تم نے میرے سینے کو پیپ سے بھر دیا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27، خطبہ جہاد پڑھے جا کے مفتی جعفر حسین کا ترجمہ بھی، کہتے ہو سردی ہو گئی ہے، گرمی ہو گئی ہے، مشکل ہے دوستو، الحمدللہ آج حالات بہتر ہیں۔ اگر ایک قوم 40 سال سے ایک نائب امام کے کہنے کے اوپر قربانیاں دے سکتی ہے یا نہیں ہے، جب امام زمانہ آئیں گے تو 40,000 سال امام کے ساتھ لڑ سکتی ہے، وہ تھکے گی نہیں، وہ چکے گی نہیں، وہ ڈرے گی نہیں۔ جو ایک نائب امام کے کہنے پر 5 بیٹے ماں دے سکتی ہے، جب امام زمانہ آئیں گے ان کے لیے ساری ہستی دے سکتی ہے۔ اب امام کو یہ نہیں کہنا پڑے گا جو سید عبد المالک بدر الدین کے ایک اشارے پر لاکھوں لوگ یمن میں اس زمانے کے یزیدوں کے مقابلے میں میدان میں اترتے ہیں، ننگے پاؤں ہوتے ہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، تو جب نائب امام آئے گا یمن سے دوڑے گے مکہ کی طرف امام کی صدا سن کر، امام کو نہیں چھوڑیں گے، لوگ امام کا ساتھ دیں گے۔ حالات بدل رہے ہیں، سونے جو سید حسن رسول اللہ کے کہنے پر اسرائیل کو مارتے ہیں، امام کے کہنے پر پوری دنیا سے لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ ٹوٹ پڑے محمد والے ہوتا ہے، اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات آپ دیکھ لیے، میں نے بیان کر دیے، تو اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، لہذا جیسے ایک جملہ سن لو یار، انگلش کا لفظ ہے لیفٹ، اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، سیاق و سباق سے پتا چلے گا کس معنی میں آیا ہے یا نہیں۔ جب کہیں گے ہی لیفٹ، مانا کیا کہ وہ چلا گیا ہے، لیفٹ کا معنی ہی از آن مائی لیفٹ، سیاق و سباق سے پتا چلے گا وہ میری بائیں طرف ہے، لفظ ایک ہے، میننگز کیا ہے ڈفرینٹ۔ لفظ ویل ہے، ویل، ہاؤ آر یو، آئی ایم ویل، کیا معنی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے کہاں سے پانی لیا، ویل سے، کیا معنی ہے، کنواں۔ الفاظ میں جب ایک لفظ آتا ہے تو اس کے سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، جب اس کے ڈفرینٹ میننگز ہوں تو۔ ایسے ہی ولایت امام اور ولایت فقیر، جب لفظ امام ساتھ آ جائے، یعنی وہ ولی جو منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے، جب کا ولایت فقیر یعنی غیبت کبرا میں مومنین کا جو قائد اور لیڈر ہے، جو رہنما اور پیشوا ہے، جس سے دینی تعلیمات لینی ہے، جس نے دین کو نافذ کرنا ہے، وہ ایک ایسا فقیر ہے جو جامع شرائط ہے اور عادل ہے، اس کی قیادت ہے، اس کی لیڈرشپ ہے، یا ولایت کا معنی کہ قیادت اور لیڈرشپ۔ لفظ کے سیاق و سباق سے معنی پتہ چل جائے گا۔ ولایت معصوم اور ولایت طاغوت، قرآن کی الفاظ ہے نا، قرآن نے کیا کہا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کا ولی کون ہے، طاغوت، طاغوت کی ولایت میں وہ۔ اب ولایت طاغوت اور ولایت اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، جب کہا ولایت اللہ، ولایت رسول، ولایت معصوم، اور معنی ہے، جب ولایت طاغوت ہے اس کا معنی کیا ہے، اور ہے، یعنی وہ لوگ جو طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، جو طاغوت کے سسٹم کا حصہ بننے ہیں۔ دل پڑے محمد والے محمد پاک، تو دوستو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک گروپ چلا ہے جو کہتے ہیں جی کہ یہ سیاسی ولایت ہے، امامت میں سیاست نہیں ہے، اگر نہ ہوتی ہم دین مولا علی سے لے لیتے، حکومت کسی اور کی مان لیتے، اتحاد ہو جاتا ہمارا۔ ایسی ہوتا نا، دینی پیشوا مولا علی، سیاسی کوئی اور، سیاسی میرے شام کو بنا لو، کسی اور کو بنا لو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بنا لو، وہ عادل تھا، اس کو بنا لو، کیا ہے نہیں ہے سیاست؟ آئمہ کی پولیٹیکل سائنس نہیں ہے؟ سیاسی زندگی میں امام ہادی نہیں ہے؟ سیاست کے میدان میں امام ہادی نہیں ہے؟ یعنی فقط ہاتھ کھول کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، جب سورج غروب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، پھر روزہ کھولنا ہے، حج میں طواف النساء کرنا ہے، خوب یہ چیزیں ہیں، باقی چیزوں میں سیاست مولا علی کی نہیں، اقتصادی سسٹم مولا علی کا نہیں، سماجی اصول مولا علی کا نہیں، قانون اور رائٹس کا سسٹم مولا علی کا نہیں، اخلاق مولا علی کا نہیں، تعلیم و تربیت مولا علی کی نہیں، بس یہ چند فروعات دین اور نماز روزہ یہ مولا علی سے دینا ہم نے، ایسے ہیں؟ جھگڑا ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے جناب والا نیکی کی باتیں، اچھی باتیں مولا علی سے لے لیں گے، سیاست حکومت دوسروں کی، ہم خرما، ہم فوج ثواب، ہم آخرت ہے، ہم دنیا بھی ہمارے پاس، ہم امیر شام کا دسترخوان ہمیں مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ مولا علی کے پیچھے نماز بھی مل جائے گی، جمع ہو جائیں گے، سیاست دین کا جز ہے، سیاست دین کا حصہ ہے، معیشت دین کا جز ہے، دین میں کے اندر اقتصادی نظام اور سسٹم ہے اور اصول ہے، سماجی اصول دین کے اندر ہے، سوشیالوجی دین کے اندر، اکنامکس دین کے اندر، پولیٹیکل سائنس دین کے اندر، لا اور رائٹس کا سسٹم، فلسفی بیس دین کے اندر، اخلاقی نظام اور اخلاقی اصول دین کے اندر، تعلیم و تربیت بھی دین کے اندر ہے، یہ نہیں کہ کیمبرج سے جا کے لینی ہے، آپ نے ہارورڈ سے لینی ہے، اکنامیکل سسٹم لندن اسکول آف اکنامکس سے لینا ہے، کیونکہ وہ بڑے ماہر ہیں، سودی نظام، استحصالی نظام، کیپیٹلزم ایک استحصالی اقتصادی نظام ہے، کاش وقت ہوتا ہم امامت کو بیان کرتے، آل محمد کے پولیٹیکل سائنس، اکنامک، سوشیالوجی، لا، اخلاق اور تعلیم و تربیت کی بنیادی اصول اور نظام بیان ہوتا ممبر حسینی سے، بیان نہیں کرتے ہیں، چونکہ مولا علی کی سیاست کا پتہ چلے گا، پولیٹیکل سائنس کی پتہ چلے گا، پھر دنیا پرستوں کے پیچھے نہیں جاؤ گے، پھر رشتے دار ناراض ہوں گے، قبیلہ ناراض ہوگا، برادری ناراض ہوگی، دوست ناراض ہوگے، کہو گے میں اکیلا کیسے رہوں گا، یہ سارے در جا رہے ہیں، ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد والے، لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے کروں، کل یہاں پر کتنے بجے مجلس ہوگی رات کو؟ یہ بھی نہیں ہوگی اس ٹائم پر، کیوں؟ جلوس تو کئی بار چلے گا، مجلس کل اس ٹائم پر کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آئیں تو میں کل پڑھنے آؤں گا، موضوع کو کمپلیٹ کر دوں گا، جو آنا اگر آئیں تو پھر میں آؤں گا، اسی ٹائم پر اگر آئیں تو میں آؤں گا، آئیں گے اندر پڑے محمد والے کا، پھر بیچ میں مجلس ختم کر دیں گے، پھر رات کو جلوس ہوگا، دو بجے کے بعد پھر پڑھ لیں، جتنے بھی اشرے ہو رہے ہیں پورے اسلام آباد میں، ان کی شب عاشور کی مجلس اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے، لہذا کل انشاءاللہ اسی ٹائم پر ہوگا، ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد، امام علیہ السلام نے دنیا جب ولایت کے نظام سے ہٹ کر یزیدی سسٹم میں چلی گئی، یزید کا نظام دین اور سیاست کی جدائی کا نظام تھا، خدا کے مقابلے میں تھا، امامت کے مقابلے میں تھا، برطانیہ سے آیا ہوا لبرلزم امامت اور ولایت کے مقابلے میں ہے، ضد ہے، اینٹی ہے، اسی طرح سے کمیونزم الحاد ہے، خدا سے دشمنی اور جنگ کا نام ہے، بہرحال امام اس سسٹم سے ٹکرانے کے لیے نکلے، اور سارے امام اسی لیے شہید ہو گئے، دوستو امام نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ نمبر ایک کہ امام کے پاس بندے چھوڑے تھے جن کے ذریعے امام نے لڑنا ہے، گرم جنگ نہیں لڑ سکتے، میں نے کل بتایا تھا گرم جنگ کیا ہوتی ہے، خاص علاقے میں ہوتی ہے، خاص وقت کے لیے ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، 65 کی جنگ 17 دن کی،
71 کی جنگ بھی تقریباً اتنے دن کی تھی، کارگل کی جنگ بھی تھوڑے دنوں کی، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار چند سالوں پر مشتمل ہے، ایک ڈفرینٹ مخصوص ایریاز کے اندر ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اچھا، ایک کولڈ وار، اصطلاح استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مطلب ذہن کے قریب کرنے کے لیے، کولڈ وار، کولڈ وار کیا ہوتی ہے؟ سرد جنگ جسے کہتے ہیں، یہ ارادوں کی جنگ ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، یہ طولانی ترین جنگ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، یہ گلی کوچوں میں شہروں میں جنگ لڑی جاتی ہے، پروپوگیٹ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، کام ہوتا ہے، ممبروں سے لڑی جاتی ہے، مسجدوں سے لڑی جاتی ہے، جنگ ہوتی ہے، امام نے اس جنگ کو لڑنے کا پلان کیا، یزید چاہتا تھا کہ صرف کربلا میں جنگ اور ختم ہو جائے، تمام ہو جائے، امام نے منصوبہ بندی کی، نہیں، ایسی جنگ لڑوں گا کہ قیامت تک وہ جنگ ہر یزید کا تعاقب کرتے رہے گی، ہر یزید کا پیچھا کرتی رہے گی، وہ گلی کوچوں میں شہروں میں ہر جگہ لڑی جائے گی، اس کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ہجرت، مدینہ سے نکلنا، ہجرت کے ذریعے کچھ مقاصد تھے جو امام نے حاصل کیے، دوسرا تھا اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ شہادت کو گلے لگانا، اور تیسرا پھر پسماندگان کے ذریعے وہ پیغام جو خون کے ساتھ کرتاس سے کربلا پر رقم کیا گیا ہے، اس کی تشہیر کرنا اور دنیا تک پہنچانا، آزاداری کے ذریعے، خطبوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے، اور اس مجالس اعضاء کے ذریعے، ضرور پڑھ لے محمد والے محمد پر، جلدی جلدی سن لیں، کل عرض کیا تھا کہ امام نے پہلا مرحلہ کیا تھا کہ پورے جہان اسلام میں یہ پیغام پہنچانا کہ امام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے، مدینہ عام شہر تھا، ایک اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگی، امام نکلے، معروف راستوں سے گئے، جو بھی راستے پیدا اسے پتا چلتا کہ امام مدینہ چھوڑ گئے یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے، یزید کی بیعت کا انکار کر کے، مکہ میں 4 مہینے اور 5 دن رہے، مکہ میں پورے جہان اسلام سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، 4 مہینے امام نے ریلیشننگ کی، رابطے کیے، خط و خطابت کی، لوگوں سے ملے، خطبے دیے، بات چیت کی، لوگوں کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا اور یزیدیت کے خطرے سے آگاہ کیا، 4 مہینے 5 دن پورے جہان اسلام سے لوگ مکہ آ رہے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے، جب واپس جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے حج کی کوئی خاص بات؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم حج تک گئے تھے، نواسۂ رسول مکہ آئے ہوئے تھے مدینہ سے، اور انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، یزید کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے، اور جب لوگ 8 ذی الحج کو عرفات جا رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام عراق کی طرف نکل گئے، اب پورے جہان اسلام میں یہ خبر ان حاجیوں کے ذریعے پہنچے گی، جب واپس لوٹیں گے تو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ امام ایک اہم آدمی ہے، نواسۂ رسول ہے، ایک عظیم شخصیت کا حامل ہے، لوگ ملتے تھے آگے امام کو، پتہ چلتا تھا امام حسین علیہ السلام آئے ہوئے، لوگ سلام کرنے جاتے تھے اور امام ان سے گفتگو کرتے تھے، خط و خطابت کے ذریعے جہاں جہاں ممکن تھا کہ لوگوں تک یہ پیغام جا رہے ہیں، یہ مرحلہ کربلا تک، 2 محرم کو ہجرت ختم ہوئی اور پھر شہادت کی تیاری شروع ہوئی، شہادت بھی عجیب شہادت، ایسی شہادت دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی، ایسی جنگ دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی، ایسی جنگ دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی، توجہ سے چاہیے، چند باتیں سن لو جو پہلے شاید نہ سنی ہو، انہوں نے پوری کوشش کی امام کو گھیرنے اور امام علیہ السلام کو سرنڈر کرنے پر مجبور کرنے، پوری کوشش کی، کیا کیا؟ راستے بند کر دیے، کوئی مدد کو نہ آ سکے، سختی کر دی، ٹھیک، محاصرہ کر لیا، پھر پانی بند کر دیا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یہ ان کی ہمت جواب دے جائے گی، سرنڈر کر دیں گے، کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ہم تسلیم ہوتے ہیں، ایسے تھا نا، پیاس، پانی بند کر دو، پھر لالچ دیا، لوگوں سے بھیجا ملاقاتیں کی، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، امان نامے لے کے آگے تھا باس کے لیے اور لوگوں کے لیے، تم آ جاؤ، کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر اختلاف پیدا کریں، ان کو توڑ دیں اندر سے، لالچ کے ذریعے، ہمدردی کے ذریعے، سختی کے ذریعے، جو حربہ وہ آزما سکتے تھے انہوں نے آزمایا ہے اسے، جو بھی آزما سکتے تھے، جو حربہ تھا ان کے لیے سارے مارے جائیں مسئلہ نہیں ہے. امام حسین اگر سرنڈر کر لیں، امام حسین علیہ السلام اگر جھک جائیں، گرفتار ہو جائیں، ابن زیاد کے پاس لے جائیں، ان کا مسئلہ حل ہے. ان کے لیے سب سے عام کون ہے؟ مولا حسین. لہذا انہوں نے ہر قسم کی سختی کی، ہزاروں کا لشکر جمع ہے. اب جب جنگ شروع ہوتی ہے، اب دیکھیں امام کی ساتھی، امام جو بھی گرتا ہے امام اٹھاتے ہیں، ایک قریبی ترین ساتھی عزیز شہید ہو رہے ہیں، ان کی جنازے اٹھا رہے ہیں. کتنا مشکل مرحلہ ہے میرے امام کے لیے، عزیز ترین دوستوں کی جدائی، مظلومانہ شہادت، بڑا مسئلہ ہے. پھر امام کو پتا ہے میرے عزیز، میری بہنیں، بیٹیاں، بچے محاصرے میں، وہ بھی کیسے ہیں. کیا کہتے تھے؟ الا ان الداعی ابن داعی قد رکضنی بین سلۃ وذلۃ ہیہات من الذلۃ. ذلت قبول نہیں کروں گا، ذلت قبول نہیں کروں گا. اور امام کے ساتھیوں کو، اے امام کے شمس امامت کے سائے میں یہ پرورش پا رہی تھی، چند دن کا جو سفر تھا، یہ معرفت کی معراج پہ جا پہنچے تھے. تیار کیا میرے حسین نے انہیں عظیم قربانی کے لیے، کربلا کی منا میں عظیم قربانی کے لیے تیار کیا میرے حسین نے ان کو. کاش وقت ہوتا تو میں ایک ایک کی خصوصیات بیان کرتا. بہرحال میرے مولا حسین نے قربانیاں دی. ان کو اتنا احساس تھا میرے مولا حسین کا کہ ہر ایک کو یہ تکلیف تھی کہ ہماری زندگی میں امام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. احساس تھا. امام نے کہا تھا چلے جاؤ، ایک بھی نہیں گیا. یہی کہتے تھے کہ ہم فدا ہو جائیں آپ پر، آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، تنہا چھوڑ کے چلے جائیں، یہ ناممکن ہے. کوشش کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایک زخم بھی مولا حسین کو نہ لگے بدن. احساس تھا امام. کاش میں یہ بیان کر سکتا، بعض چیزیں نہیں بیان ہو سکتی. آوا جی ہمارے وہ عواطف اور احساسات نہیں ہیں، وہ اس کیفیت کو درج ہی نہیں کر سکتے، اس ماحول میں جا ہی نہیں سکتے کسی سمجھ کے بیان کریں. تاریخ کا دل نہیں ہوتا، وہ خشک چیزیں لکھتی ہے. وہ ان کیفیات کو، ان محسوسات کو، اس باڈی لینگویج کو، ان نگاہوں کو نہیں بیان کر سکتی تاریخ، نہیں دیکھ سکتی. کہاں دلوں میں اتر سکتی ہے تاریخ؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام، حبیب جب زخمی ہو کے گرے، امام نے اٹھایا اپنے زانوں کا سر، رکھا اپنے حبیب کا، میں قربان جاؤں. کتنا خوش قسمت ہے حبیب. ہر کوئی انسان اپنی زندگی میں چلتے چلتے زندگی اور موت کی سرحد پہ پہنچتا ہے. یہ کتنے خوش قسمت ہے کہ اپنے امام کے ساتھ زندگی اور موت کی سرحد پر پہنچے. کہتا ہے حبیب، مسلم کہتا ہے، مسلم حبیب سے کہتا ہے کہ اگر میں تیرے بعد میں نے زندہ رہنا ہوتا نا، تو میں تجھ سے کہتا مجھے کوئی وصیت ہے تو کر دو. کہنے لگا ایک وصیت ہے. کیا؟ کہا میرے مولا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، نواز رسول کو تنہا نہ چھوڑنا. ابو سمامہ سعیدی کہتا ہے مولا زور کا وقت ہو گیا ہے نا، مولا زور کا وقت ہو گیا ہے، دل چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کی اقتدا میں پڑھ کے اللہ کے پاس جائیں. امام کہتے ہیں کہ ذکرتا نسلاتا جعلک اللہ من المسلین، تو نے نماز جات لائی ہے، اللہ تجھے قیامت کے دن نمازیوں کے ساتھ معشور کرے. جنگ کی حالت میں نماز خوف ہوتی ہے، دو رکعت نماز. انہوں نے اجازت نہیں دشمنوں نے نماز پڑھنے کی. عمرو بن قرظہ انصاری امام کے آگے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. امام نے جو تیر آتا اپنے بدن پر کھاتے، اپنے چہرے پر کھاتے، اپنے سینے پر کھاتے. میرے امام کو تیر نہ لگے، میرے امام کو زخم نہ. جب ادھر امام نے سلام پھیرا، ادھر وہ آخری تیر کھا کے گرا. امام نے تعقیبات کیا پڑھی، اٹھایا اس کو، اس کا سر اپنے دامن میں لے لیا. جب اس نے اپنے آپ کو امام کے دامن میں دیکھا نا، امام کو دیکھ کے کہتے ہیں او فائت یا با عبداللہ، کیا ہم نے وفا کی ہے مولا آپ کے ساتھ؟ فرزن نے زہرا، کیا میں نے وفا کی ہے؟ آپ راضی ہیں میرے اوپر؟ مولا یہی ناچیز جان جو دے سکتا ہوں، آپ محاصرے میں ہیں، آپ کی بیٹی اور بہنیں محاصرے میں. امام کو توڑنا چاہتے تھے. روزے عاشور امام زخمی ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بے غیرت، انہوں نے کوشش کی کہ خیموں کا رخ کریں گے، امام حسین سرنڈر کر دیں گے، کہیں گے ادھر نہ جاؤ میں تسلیم ہوتا ہوں. یہ غیرت کی شہزادی ہے. تاریخ کہتی ہے امام زمین پر گرے ہوئے ہیں. فلما رأى الحسين ان القوم توجهوا لنهب الخيام، امام نے دیکھا یہ ظالم خیموں کی طرف جا رہے ہیں. قام ولم يقدر عليه وسقط على الارض، امام اٹھے نہیں اٹھ سکے، زمین پر گر گئے. فصاح پکار کے کہا یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینکم فکونوا فی دنیاکم احرارا فان النساء ليس علینا جناح. وہ ابو سفیان کے ماننے والو، اگر تم دین نہیں رکھتے تو تمہیں جمع مردی ہونی چاہیے، عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، عورتوں کے خیموں میں داخل نہیں ہوا جاتا. انی اقابل لوگوں، میں تم سے لڑ رہا ہوں، میرے ساتھ لڑو، میرا مقابلہ کرو. امام نے ہر مصیبت کا مقابلہ کیا. علی اکبر کی شہادت دیکھی، قاسم کا پامال لاشا دیکھا، اپنے عزیزوں کے جنازے اٹھائے، 72 کے جنازے میرے حسین نے اٹھائے، یا کم از کم 71 کے. ایک وقت آیا جب میرا حسین تنہا رہ گیا، سوائے عباس کے اب کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا، یا علی اصغر ہے. میں بیار الانوار کے جملے دیکھ رہا تھا، جب مولا حسین کو عباس نے تنہا دیکھا نا، اپنے مولا کے قریب آ کے کہتے ہیں مولا قد ذاک صدری، مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، حلی من رخصہ، مولا مجھے بھی تو اجازت دے نا، مجھے میرے ماں نے آپ کے لیے حاصل کیا تھا اللہ سے، میرے بابا نے آپ کی وصیت کی تھی، میں تو آپ کے لیے ذخیرہ کیا گیا تھا کہ آپ کی نصرت کروں گا. مولا سارے بنی ہاشم شہید ہو گئے، سارے انصار شہید ہو گئے، میں اسی دن کی تیاری کرتا رہا، مولا مجھے کب اذن ملے گا جنگ لڑنے کا؟ امام نے کہا عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرا علمدار ہے، تو میرا پرچمدار ہے. ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں مولا وہ لشکری کہاں بچا جس کا میں علمدار ہوں؟ دوستو میری شہزادی کا ام البنین کا بڑا بہادر بیٹا تھا، ماں کو بڑا مانتا اس بیٹے کے اوپر. جب قافلہ واپس شام سے مدینہ گیا تو منادی نے ندا دی، لوگوں حسین مارے گئے. بی بی دروازے کے آ کے پوچھتی ہے کیا کہہ رہا ہے تو؟ کہا حسین مارے گئے. کہا میرا عباس کہاں تھا؟ کہا پہلے عباس مارا گیا پھر حسین مارے گئے. میرا عباس کیسے مارا گیا؟ کہا گیا عباس کے سر پر گوز لگا تھا. بی بی کہتی ہے میں نہیں مان سکتی کسی کی اتنی جرت ہو جو میرے عباس کے دماغ قریب آئے اور عباس کے سر پر گوز کمال کرے. تو لوگ کہتے بی بی پہلے بازو پھر سر پر گوز مارا گیا تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزو عزیزو یہ مولا حسین کا بڑا باوفا بھائی ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے ایت اللہ شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں کربلا میں جو بھی شہید ہوا ہے نا وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں شہادت سے پہلے آب زمزم پی کس دنیا سے گیا ہے سوائے ایک شہید کے جو پیاسا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ابو الفضل عباس پیاسے گئے ہیں. کہا کیا ان کے لیے اللہ کے نبی آب زمزم نہیں لائے تھے, جام کوثر نہیں لائے تھے, جام کوثر لائے تھے؟ لیکن عباس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے معاف کرنا, میرا حسین پیاسا ہے, میرا حسین کے بچے پیاسے ہیں, میں لب دل نہیں کروں گا. اجرکم اللہ, اپنی زینب کا قدر شناس عباس, سادی نہرا کا قدر شناس عباس. میں نے کتب میں پڑھا ہے عباس کی شہادت کے بعد بی بیوں نے اسیری کا لباس دے میں تنگ کر لیا تھا سارے سفر میں, جناب ثانیہ زہرا کا خیال رکھتا تھا. بی بی جب اترتی اپنا زانو دوڑا کر کے دونوں بازو پھیلا کے کہتا تھا میری شہزادی ادھر آئیے, میری شہزادی ادھر آئیے. اور جب 11 محرم کو بی بی کوفہ سے شام کی کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف چلی, سب کو سوار کرنے کے بعد ایک مرتبہ نہر القما کی طرف دیکھتی ہیں. کس کو دیکھ رہی ہیں؟ گویا یہ کہہ رہی ہیں عباس زینب کے قدر شناس, عباس زینب کے اب نہ محرموں کے علاوہ یار کوئی نہیں ہے, عباس کوئی نہیں بچا جو میری زینب کو عمر میں سوار کرے. مختصر عرض کرتا ہوں, عباس تنہا جب دیکھا نا مولا حسین کو تنہا رہ گئے. عزیزوں میں آج بہار کے جملے پڑھ رہا تھا, کہتے ہیں کہ جب تک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا زندہ رہی نا مولا علی کا لوگ کسی نہ حد تک خیال رکھتے تھے, جب بی بی دنیا سے چلی گئی علی تنہا ہو گئے. عباس کے جانے کے بعد حسین بھی تنہا ہو گیا تھا, میرا حسین تنہا ہو گیا تھا. جب عباس نے اصرار کیا نا, ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لے آؤ. خیموں سے العطش العطش کی صدا آ رہی تھی. عزیزوں میں نے بعض کتب میں بہت پہلے پڑھا تھا, عباس جب پانی کے مشکیزوں والے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ بچوں نے سینے چاک کیے ہوئے ہیں, جہاں پانی کے مشکیزے رکھے ہوئے تھے وہاں اپنا سینہ رکھے تھے کہ شاید کچھ ٹھنڈک مل جائے, شدت کی پیاس تھی ٹھنڈک مل جائے. العطش العطش کی صدایں اور بھی. عباس نے پانی کے مشکیزے کو اٹھایا, نیزے کو لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے. دوستو ہر شہید جب گیا نا مقتل میں سب جانتے تھے واپس نہیں لوٹے گا, لیکن عباس جب گئے سب کو اطمینان تھا لوٹ کے آئے گا. دشمن نے فرات پر قبضہ کیا ہوا تھا, اہل مقتل نے لکھا 4000 کے قریب وہاں پر تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے. عباس فرات کی طرف بڑھے, 4000 سے لڑنا شروع کیا, فرات کے کنارے کو خالی کیا. ایک مرتبہ نہر فرات میں قدم رکھا, عباس نے پانی کے مشکیزے کو بھرا, پانی دونوں ہاتھ میں لیے اپنے لبوں کے قریب لائے, تاریخ کے لیے فضا کرا اکشل حسین, مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی. اے پانی کو فرات کے منہ پہ دے مارا اور ایک مرتبہ واپس چلے. ہر طرف سے حملہ شروع ہو گیا, عباس کو گھیر لیا, ہر تیر برس رہے ہیں. عباس نے دائیں بازو میں پانی کا مشکیزہ ڈالا ہوا ہے اور لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ لڑتے لڑتے ایک شخص نے کمین سے چھپ کر وار کیا, میرے عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا. پانی کے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا, لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں اللہم ان اطفال الحسین انشان, میرے اللہ میرے حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں, میرے حسین کے بچے بڑے پیاسے ہیں. یا ایک ظالم نے بائیں بازو میں چھپ کے وار کیا, وہ بھی کٹ گیا. عباس نے دانتوں میں مشکیزے کو لے لیا, سینے کے نیچے چھپا لیا. اب گھوڑے سے یہی کہتے ہیں میرے راوار خیمہ کی طرف چل, خیمہ کی طرف چل. ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں, کاش بازو قلم ہو گیا, عباس کو پرواہ نہیں ہے. کیوں بلوانی ہے؟ ابھی تک پانی کے مشکل میں پانی موجود ہے، امید ہے خیمہ پہنچ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں آ لگا، ایک اور تیر مارا جو پانی کے مشکل کو لگا، پانی بہ گیا۔ فوقف العباس متحیرا، تاریخ نے لکھا ہے عباس رک گئے، کہاں جائے نہیں سمجھ آ رہی، بائیں طرف جاؤں دائیں طرف جاؤں سامنے جاؤں مڑ جاؤں۔ یہ کیفیت جو عباس کی ہے تاریخ نے لکھی ہے، مولا حسین کی بھی تھی۔ کب؟ جب یسکر کے گلے میں تیر لگا تو خیمہ کی طرف جا رہے تھے، متحیر تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے، یہی کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ میرے عباس نے آنکھوں سے تیر نکالنے کے لیے سر جھکایا، زانوں بلند کیے، ایک ظالم نے گرد کا وار کیا، میرا عباس زین سے زمین پر گرا۔ میرا ایک سوال ہے، جب کوئی گرتا ہے اپنے آپ کو ہاتھوں سے سنبھالتا ہے؟ مجھے بتلائے نا عباس کیسے گرے، ایسی بے کے تیر مجھ سے نکل گئے، اور مولا حسین کو پکار کے کہا سنی، مولا چلے مقتل کی طرف۔ بس تین چار جملے سن کے ختم کرتا ہوں۔ کبھی ایک بازو اٹھایا اسے چوما اپنے سینے سے لگایا، کبھی دوسرا بازو اٹھایا اسے چوما اپنے سینے سے لگایا۔ عباس کے زخمی بدن پر پہنچے، ایک مرتبہ جھک گیا عباس کے سینے پر، کہتے الان کثرت زاری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میری امید ختم ہو گئی، عباس دشمن اب اتنا قریب آ گیا ہے، دشنام دے رہا۔ عباس کے سر کو اٹھایا اپنے زانوں پر رکھ لیا، جب عباس نے دیکھا نا میرا سر مولا حسین کے زانوں پر ہے، سر اٹھا کے نیچے رکھ لیا۔ حسین کہتے ہیں عباس تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مولا رو کے کہتے ہو، مولا آپ نے میرا سر خاک سے اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھ لیا، لیکن مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ بہن نہیں تو قریب سے ایک شکستہ پہلو کی ماں کی آواز آئے، عباس میں فاطمہ ہوں، میں کربلا موجود ہوں، میں نے چکیاں بیس بیس کے بارا۔ اجرکم اللہ، عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا میری آنکھ سے تیر کو نکالیے، تیر نکالا آنکھوں کو صاف کیا، آپ کی آخری زیارت کر لوں۔ عباس کوئی وصیت؟ مولا کہتے ہیں، عباس کہتے ہیں مولا میری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ خیمہ نہ لے جانا۔ کیوں نہ لے جو عباس؟ انی مستحن من ابن کا ابن دیکھا سکینہ، مولا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے پیارے بچوں سے شرم آتی ہے۔ عزیز و بار علماء کہتے ایک اور وجہ بھی تھی، عباس جانتے تھے حسین شہیدوں کے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، اے بھائی کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہے، میں حسین کو تکلیف نہ دوں۔ ایک مرتبہ خیموں میں کہرام مچا ہوا ہے، منتظر ہے بچے، اللہ تش کہہ رہے ہیں کیا دیکھا؟ جب مولا حسین خیموں کے قریب پہنچے دیکھا علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ جناب سکینہ دوڑ کے کہتی ہے بابا میرا چچا کہاں گئے؟ پھر بیٹا تیرا چچا مارا گیا۔ خیموں سے آواز بلند ہوئی واہ جابا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلبین ظلموا۔